داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے منہ تات آنسو چھلک جائیں گے، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا، میرے منہ تات آنسو چھلک جائیں گے، ان کی چشمِ کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ان کی چشمِ کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، ہم کو اقبال جب اجازت ملی، ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، انسان پر کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا مگر یہ کہ وہ دن اس انسان سے کہتا ہے کہ میں نیا دن ہوں اور میں تمہارے اوپر شاہد اور گواہ ہوں، لہذا اس دن میں اچھی باتیں بولو، نیک عمل کرو تو میں قیامت میں تمہارے لیے گواہی دوں گا، اور آج کے بعد تم مجھے کبھی نہیں دیکھو گے۔ جی سامعین، تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارک میں دن کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ دن ظاہر ہے کہ فرصت ہے، مہلت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کی گئی ہے، اور پوری زندگی انسان کی دنوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر دن جو ہماری زندگی میں آتا ہے اور جس دن بھی ہماری زندگی میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسری طرف سے ہماری زندگی میں کمی واقع ہوتی ہے اور ہم اپنی قبر کے قریب اور نزدیک ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو دن بھی گزر جاتا ہے پھر وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا، ہر دن ایک ہی بار آتا ہے، اور اگر انسان اس میں نیک عمل کرے اور قیامت کے لیے کچھ آمادہ کر لے تو وہ اس کا اچھا دن ہوتا ہے، مبارک دن ہوتا ہے، اور قیامت کے دن وہی دن گواہی دے گا ان اچھے اعمال کی، اچھی باتوں کی جو انسان نے اس دن جو اعمال کہے ہوں گے یا جو اچھی باتیں اس نے کہی ہوں گی، وگرنہ وہی دن انسان کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے قیامت کے دن، کیونکہ دن تو بہرحال قیامت کے دن گواہی دے گا، اگر ہم اچھے اعمال انجام دیں گے تو وہ اچھے اعمال کی گواہی دے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے اعمال برے ہوں گے، اچھے نہیں ہوں گے، ایسے اعمال ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں گے، ناپسندیدہ ہوں گے اس کے نزدیک، تو قیامت کے دن وہی دن جو ہوگا وہ ہمارے برے اعمال کی گواہی دے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر دن اچھے اعمال کریں اور اچھی باتیں بولیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق۔ تو آئیے سامعین، اب اگلا پروگرام سنتے ہیں، گھر اور گھرانہ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 دی 29 جمادی الثانی اور 31 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ November 10, 1365 ہجری شمسی کو آیت اللہ الحاج شیخ عبدالرحمن حیدری ایلامی نے وفات پائی۔ وہ 1304 ہجری شمسی میں ایران کے شہر ایلام میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، لیکن ایک سچا خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، اور پھر وہ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے عراق چلے گئے۔ انہوں نے کربلا، سامرہ اور پھر نجف میں برسوں تک آیت اللہ سید محسن حکیم، آیت اللہ ابو القاسم خوئی، آیت اللہ الحاج محمود شاہرودی اور آیت اللہ شیخ حسین ہلی جیسے علماء سے علم حاصل کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عراق جلا وطنی کے زمانے میں وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں شرکت کرنے لگے۔ 1350 ہجری شمسی میں انہوں نے بغداد میں تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا، لیکن اس وقت کی عراقی حکومت پر یہ گراں گزرا اور اس نے انہیں عراق سے نکال دیا، جس کے بعد وہ قم آ گئے۔ 2 سال کے بعد وہ اپنے آبائی وطن ایلام چلے گئے، جہاں انہوں نے نہ صرف تبلیغ دین شروع کی بلکہ اسلامی انقلاب کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔29 جمادی الثانی 1307 ہجری قمری کو ایران میں ملکم خان نے روزنامہ قانون جاری کیا۔ یہ اخبار ایران میں اصلاحات کے لیے مؤثر سیاسی اقدامات میں سے ایک تھا۔ ملکم خان نے قارئین کی توجہ مرکوز کرنے اور اخبار کو فروغ دینے کی غرض سے روزنامہ قانون کی بہت کم قیمت معین کی۔ استبدادی حکومت پر تنقید، حکمراں کی اصلاح کی ضرورت، قانونی انصاف کا قیام، لوگوں کو اتحاد و اتفاق کی دعوت، قانون پسندی، قومی اہداف کی تکمیل میں علماء کی حمایت کا حصول اور خواتین کے سماجی حقوق کی طرف توجہ روزنامہ قانون کے اصلی موضوعات ہوتے تھے۔ سو 31 دسمبر سن 1827 عیسوی کو ماچس ایجاد کی گئی۔ اسے برطانیہ کے باشندے جان واکر نے ایجاد کیا۔ جان واکر نے جو ماچس ایجاد کی وہ بڑی مشکل سے جلتی تھی، اس کے علاوہ اس کے استعمال کرنے میں بہت زیادہ خطرات بھی تھے۔ اس کے نقائص اور خطرات دور کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے کوشش کی اور آخر کار 1855 عیسوی میں سویڈن کے ایک باشندے ٹوپکر نے موجودہ ماچس ایجاد کی، جس میں خطرات بہت کم ہیں۔ اکتیس دسمبر سن 1875 عیسوی کو ڈنمارک کے مستشرق آرتھر کرسٹین سین کوپن ہیگن میں پیدا ہوئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے دوران انہیں مشرقی دنیا کے امور، خصوصاً ایرانی سرزمین کی تاریخ میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ایرانی ادب کی تاریخ کے بارے میں تحقیق کرنا شروع کی۔ کرسٹین سین نے فارسی زبان بھی اچھی طرح سیکھ لی تھی۔ ان کی اہم ترین کتاب کا نام ایران ساسانی دور میں ہے۔ آرتھر کرسٹین سین کا 1945 میں انتقال ہوا۔ اکتیس دسمبر سن 1885 عیسوی کو لاہور میں پنجاب پبلک لائبریری کا افتتاح ہوا۔ یہ لائبریری لاہور میں عہد شاہجہانی کے ایک مقتدر امیر وزیر خان کی تعمیر کی ہوئی بارہ دری میں قائم کی گئی۔ اکتیس دسمبر 1885 کو پنجاب کے گورنر سر چارلس ایچی سن نے اس لائبریری کا افتتاح کیا۔ لائبریری کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے متعدد سرکاری اور غیر سرکاری ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی ترتیب دی گئی، جس میں سول اینڈ ملٹری گزٹ کے ایڈیٹر اور میو اسکول آف آرٹس کے پرنسپل جے لاک ووڈ کمپلنگ بھی شامل تھے۔ پنجاب میں برطانوی عہد میں 1881 میں جو پہلی مردم شماری ہوئی تھی، اس کا مکمل ریکارڈ بھی یہاں موجود ہے۔ اکتیس دسمبر سن 1983 عیسوی کو اسلامی ملک برونائی دارالسلام آزاد ہوا۔ برونائی بحر الکاہل میں جزیرہ بورنیو کے شمال مغربی ساحل پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ 5,765 مربع کلومیٹر اور آبادی 400,000 سے زیادہ ہے۔ اس ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور یہاں ملائی، انگریزی اور چینی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ برونائی 1 جنوری 1984 کو دولت مشترکہ اور اسلامی تعاون تنظیم، 7 جنوری 1984 کو جنوب مشرقی ایشیا کی تنظیم آسیان اور 21 ستمبر 1984 کو اقوام متحدہ کا رکن بنا۔ اکتیس دسمبر سن 1989 عیسوی کو سوویت یونین میں قوم پرست جذبات میں شدت آنے کے بعد جمہوریہ آذربائیجان کے عوام نے ایران میں شامل ہونے کے لیے تحریک شروع کی۔ یہ جمہوریہ 19ویں صدی میں ایران اور زار روس کی جنگوں کے بعد جنوبی قفقاز کے دیگر علاقوں کی مانند ایران سے الگ ہو گئی، لیکن دریائے ارس کے شمال میں رہنے والے آذریوں نے ایران کی تاریخ اور ثقافت کے ساتھ اپنے رابطوں کو باقی رکھا۔ جمہوریہ آذربائیجان کے عوام نے بھی اسی مقصد کے تحت 1989 میں تحریک شروع کی تھی۔ بعض لوگوں نے تو موسم سرما میں شدید سردی کے باوجود سرحد پر واقع دریائے ارس کو تیر کر پار کیا اور ایران پہنچ گئے، لیکن آخر کار اس تحریک کو سوویت یونین کی سرخ فوج نے کچل دیا۔ اور 31 دسمبر 1999 عیسوی کو سوویت یونین کے صدر بوریس یلتسن نے استعفی دیا اور ولادیمیر پوتین نے یہ عہدہ سنبھالا۔ بوریس یلتسن جو ایک مدت تک روس کی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری رہے تھے، سوویت یونین کے آخری صدر گورباچوف کی اصلاحات میں بہت تیزی کے خواہاں تھے، اسی لیے وہ 1987 میں اپنے عہدے سے برطرف کر دیے گئے۔ بوریس یلتسن جون 1991 میں روس کے صدر منتخب ہوئے تھے، ان کو مغرب کی حمایت حاصل تھی اور دسمبر 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد بھی وہ بدستور روس کے صدر رہے۔ بوریس یلتسن یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ مغرب کی مالی مدد سے روس کو اقتصادی بحران سے نکال دیں گے، لیکن مغربی حکومتوں نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا اور یلتسن کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ 1994 میں خود مختار جمہوریہ چیچینیا پر حملہ بوریس یلتسن کے دور صدارت کا ایک اہم واقعہ شمار ہوتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی یہ آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے جو تاریخی معلومات پر مبنی ہوتا ہے۔ غلطی سے اس کا اعلان گھر اور گھرانہ کر دیا گیا تھا، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ سامعین، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ بندوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ دو حالتوں پر بھروسہ کریں، صحت و عافیت اور مالداری و تونگوری، اس لیے کہ ممکن ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کوئی بیماری آ جائے اور صحت و سلامتی سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، یا اچانک غریبی اور تنگ دستی آ جائے اور مال و دولت ہاتھ سے نکل جائے۔ جی، اس حدیث میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے صحت اور دولت کے عارضی ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور اس بات کی تاکید کی ہے کہ ان دونوں چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کی کسی بھی عارضی چیز پر انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خود دنیا ایک عارضی جگہ ہے، ایک عارضی چیز ہے، اس پر بھی ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جس قدر شریعت نے اجازت دی ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، دنیا سے حاصل کرنا چاہیے۔ البتہ صحت اور دولت جو ہے اس کے بارے میں بھی شریعت نے اپنے احکام جو ہیں وہ وضع کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام جو آئے ہوئے ہیں صحت کے بارے میں یا دولت کے بارے میں، تو اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ صحت ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب آدمی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے دولت، تو دولت کے لیے بھی شریعت میں احکام موجود ہیں کہ دولت کو کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ ہر جگہ دولت کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، دولت کو حاصل کرنے کے جائز طریقے ہیں، انہی طریقوں کے مطابق اسے حاصل بھی کرنا چاہیے اور اس کے مصارف یا استعمال یا جن امور میں ان کو خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ کرنا ضروری اور بہتر ہے، ان امور کو بھی شریعت کی طرف سے بیان کیا گیا ہے اور انہی امور میں دولت کو خرچ کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ریاکار انسان کی تین نشانیاں ہیں، جب اکیلا ہو تو سستی اور کاہلی سے کام لیتا ہے، اور جب لوگوں کے درمیان ہو تو بہت تازہ دم اور فعال دکھائی دیتا ہے، جب تعریف کی جاتی ہے تو بہت کام کرتا ہے، جب مذمت کا سامنا ہو تو اس کے عمل میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو ریاکاری اور ریاکار اسلام کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں۔ اسلام نہ ریاکار کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی ریاکاری کو، حتیٰ کہ ریاکاری کے ساتھ جو عبادات بھی انجام دی جاتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول اور مقبول واقع نہیں ہوتی ہیں۔ اور سامعین، اب وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام گھر اور گھرانہ کا، تو آئیے سنتے ہیں۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین کی خدمت میں میسم رضا خان کا سلام عرض ہے۔ پروگرام گھر اور گھرانہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کے لیے مفید واقع ہوگا۔ کائنات میں ہر شے کا زوج ہونا یا جوڑا ہونا ایک کلی اصول ہے۔ تمام اشیاء میں، خواہ وہ جمادات ہوں یا نباتات، حیوانات ہوں یا انسان، یعنی جوڑا ہونے کا اصول تمام مخلوقات میں ایک عام قانون ہے کہ جس میں سے ایک انسان ہے۔ خداوند عالم سورہ الزاریات میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر شے میں سے ہم نے جوڑا بنایا ہے کہ شاید تم نصیحت حاصل کر سکو۔ ایک اور مقام پر فرماتا ہے، جَعَلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ، یعنی وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے نفوس میں سے بھی جوڑا بنایا ہے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے ہیں، وہ تم کو اسی جوڑے کے ذریعے دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ قرآن اس طرح سے انسانوں میں زوجیت اور جوڑا ہونے کے اصول پر توجہ مرکوز کراتے ہوئے عورت اور مرد کے بندھن کو انسان کی فطری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ضروری قرار دے رہا ہے۔ پھر اپنی آسمانی کتاب میں اس کی وجہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو، اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ انسان کو جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان میں ایک سکون و چین ہے۔ انسان کی خوشبختی اس میں مضمر ہے کہ ذہنی تلاطم اور اضطراب سے محفوظ و مطمئن رہے۔ انسان کو یہ نعمت کنبے اور خاندان سے ملتی ہے، عورت کو بھی اور مرد کو بھی۔ یہ آیہ کریمہ مرد و زن کے سلسلے میں بنیادی طور پر خاندان کے تناظر میں کہتی ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یعنی قدرت خدا کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم انسانوں کے لیے خود تمہاری جنس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے، تم مردوں کے لیے عورتوں کو اور تم عورتوں کے لیے مردوں کو، تم خود من انفسکم ایک دوسرے سے ہو، الگ الگ جنس سے نہیں ہو، الگ الگ درجے کے نہیں ہو، سب کی حقیقت و ماہیت ایک ہے، سب ایک ہی حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں، سب کا جوہر اور سب کی حقیقت ایک ہے، البتہ بعض خصوصیات کے لحاظ سے کچھ فرق ضرور ہے، چنانچہ ان کے فرائض بھی الگ الگ ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی انسانوں میں دو صنفیں ایک عظیم ہدف کے لیے قرار دی گئی ہیں، وہ ہدف ہے سکون و طمانینت۔ عورتیں اور مرد گھر کے اندر اپنی اپنی مخالف صنف کے ساتھ، مرد عورت کے ساتھ اور عورت مرد کی معیت میں طمانینت حاصل کرے۔ گھر میں داخل ہونے پر داخلی فضا پر محیط سکون و چین، مہربان، محبتی اور امانت دار عورت پر نظر پڑنا مرد کے لیے باعث سکون و تمانیت ہوتا ہے۔ عورت کے لیے بھی ایسے مرد اور ایسے سہارے کا وجود جو اس سے محبت کرے اور اس کے لیے کسی مستحکم قلعے کی مانند ہو، خوشبختی کی علامت اور اس کے لیے باعث سکون و اطمینان اور موجب خوشبختی و سعادت ہے۔ خاندان دونوں کو یہ نعمت عطا کرتا ہے۔ مرد کو قلبی سکون کے لیے گھر کی فضا میں بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، اور عورت کو سکون و چین کے لیے گھر میں مرد کی احتیاج ہوتی ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، دونوں کو سکون و چین کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم آپ کو ایرانی خاندانوں میں شادی سے پہلے کے بعض رسم و رواج کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ شادی کی تقریبات کے موقع پر ہر ملک میں خاص قسم کی رسم و رواج اور تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے۔ ایسی روایتی رسمیں کہ جو بعض مذہبی عقائد کی دین ہیں، یا پھر یہ کہ ایک قوم کی ثقافت سے اس کی جڑیں ملتی ہیں، اس مسئلے کی اہمیت اس حد تک ہے کہ روزانہ دسیوں مطالب اور مضامین اس کے بارے میں لکھے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے نکات موجود ہیں کہ جو مصنفین اور قلمکاروں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں۔ یہ آداب و رسوم ایک کیک خریدنے یا شادی کا جشن منانے پر ہی ختم نہیں ہو جاتے۔ ماہرین سماجیات کے نقطۂ نگاہ سے وہ آداب و رسوم کہ جو ایک معاشرے اور سماج میں رائج ہوتے ہیں، وہ اس معاشرے کی تہذیب و تمدن کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ایک کامیاب شادی کے لیے دونوں فریق کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے بارے میں آگاہی رکھتے ہوں، اور اس کے لیے منگنی کی تقریب ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں لڑکی اور لڑکا کچھ دیر کے لیے آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے اخلاق و کردار سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ ایران میں اس طرح سے مرسوم ہے کہ لڑکے کی ماں اور بہن لڑکے کے لیے ایک مناسب لڑکی کا انتخاب کرتی ہیں، پھر لڑکے سے مشورہ کرتی ہیں کہ اگر وہ راضی ہو تو لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے اس کے گھر جائیں۔ اس تقریب میں عام طور پر کچھ عورتیں لڑکے کے گھر کی طرف سے لڑکی کے گھر جاتی ہیں تاکہ اسے قریب سے دیکھیں۔ لڑکی لڑکے کے گھر والوں کی پذیرائی کرتی ہے اور ان کے سوالات کے جوابات دیتی ہے۔ چائے ناشتے کے بعد اگر لڑکے کے گھر والے لڑکی کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر اصل مسئلے یعنی شادی کی بات پیش کرتے ہیں، ورنہ پھر مختصر سے گفت و شنید کے بعد لڑکی کے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ اس صورت میں کہ جب لڑکی اور لڑکے دونوں راضی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اگلا پروگرام منگنی کا ہوتا ہے۔ اس میں لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے سے مزید آشنا ہوتے ہیں، اور اگر لڑکی اور لڑکے نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تو لڑکی کو بطور تحفہ کچھ دیا جاتا ہے اور مسئلہ طے تمام ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر رسم منگنی کا بھی سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ نکاح سے پہلے کچھ وقت مل جاتا ہے تاکہ دونوں خاندانوں میں کم از کم دو چار ملاقاتیں ہو جائیں، اور کسی بھی قسم کی خرابی پائی جاتی ہو تو معلوم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے فریقین میں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جلد بازی میں طے کیے ہوئے ایسے رشتے خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ نکاح کے بعد حالات بگڑ جائیں تو بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہذا رسم منگنی بنیادی طور پر اچھی رسم ہے، اور نکاح سے پہلے لڑکے لڑکی اور ان کے گھر والوں کو موقع فراہم کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ کوئی غلط فیصلہ ہونے سے بچا جا سکے۔ لیکن اگر اس رسم کو بھی ہم بعض رسوم کی طرح وبال زندگی بنا لیں تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ جب لڑکی اور لڑکے کئی بار ایک دوسرے کو دیکھ لیتے اور بات چیت کرتے اور پھر ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں تو پھر شادی کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ اس تقریب میں فیملی کے بزرگ افراد اکٹھا ہوتے ہیں اور لڑکی کے مہر اور شادی سے متعلق دیگر مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے انگوٹھی، ابا یا چادر کا کپڑا، لباس اور اسکارف یا شال، گلدستے اور مٹھائی کے ساتھ لڑکی کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو وعدے اور وعید اور یا آپس میں باتیں ہوتی ہیں ان کو ایک کاغذ پر تحریر کیا جاتا ہے اور پھر اس پر دستخط کیے جاتے ہیں۔ پھر دونوں گھروں میں شادی کے جشن کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں بعض گھرانوں کے توسط سے روایتی رسم و رواج کو چھوڑ کر جدید رسمیں اپنائے جانے کے سبب منگنی کی جدید رسمیں بھی ان کے درمیان رواج پا گئی ہیں۔ اس صورت میں لڑکی اور لڑکے کے گھر والوں کا کردار کم ہو کر بس اتنا رہ گیا ہے کہ وہ منگنی کی تقریب میں صرف شرکت کرتے ہیں، کیونکہ اس تقریب سے پہلے اور دونوں گھرانوں کی ایک دوسرے سے ملاقات اور آشنائی سے قبل ہی لڑکی اور لڑکے ایک دوسرے کو آفس میں یا کہیں اور دیکھ چکے ہوتے ہیں اور بارہا ہونے والی ملاقاتوں اور بات چیت کے سبب ایک دوسرے سے بظاہر کلی طور پر آشنا ہو جاتے ہیں۔ نتیجے میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کے انتخاب میں خاندان کا کوئی کردار نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ جوان طبقہ اس اہم انتخاب میں کوئی تجربہ نہ ہونے کے سبب صرف جذبات کے تحت یا اقدام کرتا ہے، اس لیے کبھی کبھی ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چیز کہ جو زمانے قدیم سے ہوتی چلی آئی ہے، یہ ہے کہ لڑکے کے گھر والے لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے لڑکی والوں کے گھر جایا کرتے اور ان سے لڑکی کو زوجیت میں لانے کا تقاضا کرتے تھے، اور یہی مسئلہ عورت کی حیثیت اور احترام کے تحفظ کے عظیم ترین عوامل میں سے رہا ہے۔ اس مسئلے کے تعلق سے مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے، کہ جسے نفقہ کہا جاتا ہے۔ روایات میں اس ذمہ داری کی انجام دہی اخلاقی اصولوں کی رعایت کو مد نظر رکھنے کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر نفقہ عورت کی شان و منزلت اور اس کی ضرورتوں کے تناسب سے ہونا چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ عورت شوہر کے گھر میں محرومیت اور بے بسی کا احساس نہ کرے اور زندگی میں خوشی اور فرحت و نشاط کے ساتھ گھر کے نظم و نسق کو سنبھالے۔ اس طرح قرآن کریم کی آیات میں مردوں سے کہا گیا ہے کہ وہ نیکی کے اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی اچھائی اور شائستگی کے ساتھ اپنی بیویوں کے کھانے اور لباس کے لیے اقدام کریں۔ درحقیقت اس مسئلے کی رعایت اس مقصد سے ہے کہ مرد و عورت کی ازدواجی زندگی میں رفاہ اور خوشحالی ہو، جو خوش اخلاقی، اچھی رفتار و گفتار اور مرد کی جانب سے کسی منت کے بغیر ہو۔ خداوند عالم سورہ نساء کی 34ویں آیت کے ابتدائی حصے میں عورتوں پر مردوں کی سرپرستی کو بیان کر رہا ہے اور عورت اور مرد کے درمیان پائے جانے والے ذاتی و اکتسابی فرق کو دلیل کے طور پر ذکر کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں کے حاکم اور نگراں ہیں، ان فضیلتوں کی بنا پر جو خدا نے بعض کو بعض پر دی ہیں، اور اس بنا پر کہ انہوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں عورتوں پر مردوں کی نگرانی اور حکمرانی، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مردوں کے تسلط، زور زبردستی اور بالادستی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ اہل لغت اور ان کی پیروی میں اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ لفظ قوام سرپرستی اور نگرانی کے معنی میں ہے۔ کیونکہ خاندان معاشرے کا ایک چھوٹا یونٹ ہوتا ہے، اس لیے قدرتی بات ہے کہ اس کو ایک بڑے معاشرے کی مانند ایک سرپرست و نگہبان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے بعض وجوہات اور مردوں میں موجود خصوصیات کی بنا پر یہ ذمہ داری مردوں کو ہی سونپی گئی ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے، پہلے پیش خدمت ہے خبروں کی سرخی۔ صدر ایران کی جانب سے نئے اسی سال کی مبارکباد۔ نئے اسی سال کے موقع پر ظلم و تشدد، جنگ اور نسل کشی کے خاتمے اور دنیا بھر میں امن کے قیام کی امید۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے ایران پر بحیر احمر میں مداخلت کے عائد کیے جانے والے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ یمن کے قابض اسرائیل کے علاقوں پر بھرپور حملے، بن گورین ایئرپورٹ بند، امریکہ تیار بردار بحری جہاز بھی نشانے پر۔ کراچی میں دھرنوں پر پولیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج، کئی مظاہرین گرفتار، صورتحال کشیدہ۔ اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے نئے اسی سال کی آمد کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں امید ظاہر کی ہے کہ نیا سال ہر طرح کے ظلم و ستم، جارحیت، تشدد اور نسل کشی کے خاتمے کا سال قرار پائے گا۔ صدر مملکت مسعود پزشکیان نے ایک پیغام میں عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور نئے سال کا جشن منانے والے ممالک کے رہنماؤں اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر نور و رحمت تھے، جن کی تعلیمات کا محور تمام انبیاء کی طرح انسانی معاشروں میں امن، اخلاق اور ناانصافیوں کے خاتمے پر استوار تھا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے ایران پر بحیرہ احمر میں مداخلت کے عائد کیے جانے والے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کو لکھے گئے خط میں وضاحت کی کہ ایران کا یمن کے بحران کے حوالے سے موقف ہمیشہ سیاسی حل کی حمایت پر مبنی رہا ہے۔ ایران نے 2015 میں شروع ہونے والے اس تنازع کے آغاز سے ہی جامع جنگ بندی، مذاکرات اور امن کے عمل کی حمایت کی۔ ایروانی نے اپنے خط میں کہا کہ ایران میں بین الاقوامی شپنگ لائنز کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران پر بحیرہ احمر میں مداخلت کے الزامات بے بنیاد اور خطے میں مزید عدم استحکام پیدا کرنے کی ایک سازش ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ صہیونی حکومت ہے جو ہمیشہ اشتعال انگیز اور عدم استحکام پیدا کرنے والی سرگرمیوں میں ملوث رہی ہے۔ یہ غاصب سے حکومت اپنے غیر قانونی اقدامات اور تخریبی سرگرمیوں کی ذمہ داری ایران پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایرانی سفیر نے واضح کیا کہ ایران ایک ذمہ دار رکن ملک کی حیثیت سے اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرتا ہے اور کبھی بھی ایسے اقدامات میں ملوث نہیں رہا جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے خلاف ہوں۔ امریکہ اور برطانیہ نے ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت صنعا پر فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے حملوں میں صنعا کے 6 علاقوں پر بمباری کی گئی، ان میں سے ایک حملہ یعنی مسلح افواج کے پہلے آرمڈ ڈویژن کے سابق ہیڈ کوارٹر پر کیا گیا۔ المیادین نے ایک رپورٹ میں کہا کہ یہ فضائی حملے امریکہ اور برطانوی جنگی طیاروں نے کیے ہیں۔ اس سلسلے میں المیادین کی رپورٹر نے کہا ہے کہ یمن کے دارالحکومت صنعا پر امریکی اور برطانوی جنگی طیاروں کی پروازیں انجام پائیں۔ یمن کے انصار اللہ سے وابستہ میڈیا کے مطابق اس حملے میں صنعا میں ایک کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی فوج کے ریڈیو نے ایک بیان میں دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے اسرائیل نے نہیں کیے ہیں۔ اور اس یمن کی تحریک انصار اللہ کے ایک رہنما حزم الاسد نے صنعا پر نئے امریکی اور برطانوی حملوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ایکس سوشل نیٹ ورک پر لکھا ہے کہ ہم غزہ کے لوگوں کی مدد جاری رکھیں گے اور حملوں میں شدت کے باوجود ان کو مہلک نقصان دہ ضربیں لگائیں گے۔ اس سے قبل یمنی فوج نے قابض اسرائیل اور امریکہ کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا تھا۔ یمن کے میزائل حملوں کے بعد بن گورین ایئرپورٹ کی سرگرمیاں معطل ہو گئیں اور غاصب صہیونی فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق یمنی میزائل صہیونی دفاعی سسٹم کو عبور کرتے ہوئے بآسانی اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دریاسنا یمن کی تحریک انصار اللہ نے کہا کہ صہیونی حکومت کے خلاف ملک کی کاروائیاں غزہ میں صہیونی وحشیانہ جرائم کے خاتمے تک جاری رہیں گی۔ یمن کے انصار اللہ کے نائب سربراہ نصر الدین عامر نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے خلاف ملک کی کاروائیاں غزہ میں اس غاصب حکومت کے جرائم کے خاتمے تک جاری رہیں گی۔ یمن نے متعدد ڈرونز اور کروز میزائلوں کے ذریعے امریکہ کے طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ہیری ٹرومن کو بھی نشانہ بنایا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے نے یمن پر امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں سے خطے میں کشیدگی بڑھے گی۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نبنزیا نے کہا کہ صنعا سمیت یمن کے مختلف شہروں پر امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے حملے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں میں بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کراچی میں دھرنوں پر پولیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج سے کئی مظاہرین گرفتار ہو گئے، جس کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق مجلس وحدت مسلمین کے مرکزی رہنما اور معروف عالم دین علامہ حسن ظفر نقوی کے دھرنوں پر پولیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج سے حالت خراب ہو گئی، جسے فوری طور پر اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ اسپتال میں علامہ حسن ظفر نقوی نے کہا کہ انہیں مارا پیٹا گیا جس سے ان کی حالت خراب ہو گئی۔ مجلس وحدت مسلمین کی اپیل پر پارا چنار کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں جیسے لاہور، ملتان، گلگت بلتستان، کوئٹہ اور خود پارا چنار کی طرح کراچی کے مختلف مقامات پر 6 روز سے دیے جانے والے پرام دھرنوں پر آج پولیس نے حملہ کیا۔ کراچی کے علاقے نمائش چورنگی اور رضویہ پر پارا چنار کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے دیے جانے والے دھرنوں کے دوران اس وقت صورتحال کشیدہ ہو گئی جب پولیس نے ان دھرنوں پر حملہ کیا۔ پاکستان میں مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پیپل پارٹی نے دھرنے کے پرامن شہریوں پر تشدد کر کے اپنی آمرانہ سوچ کی عکاسی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ سینیٹر راجہ ناصر نے سندھ کے تمام اضلاع میں دھرنے دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھرنے کے شرکا اس بات کو یقینی بنائیں کہ دوران احتجاج عام شہریوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی نے دھرنے کے پرامن شہریوں پر تشدد کر کے اپنی آمرانہ سوچ کی عکاسی کی ہے۔ نہتے شہریوں پر دھاوا بول کر پیپل پارٹی نے اپنے قائد کے جمہوری فکر و اقدار کو پامال کیا ہے۔ حکومت پاکستان نے بین الحکومتی تجارتی لین دین کے ایکٹ کے تحت سعودی عرب کو $540 ملین کے ریکارڈ ایک منصوبے کے 15% شیئر فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ایک سینئر عہدیدار نے دی نیوز کو بتایا کہ سعودی عرب 2-1-7 میں ادائیگی کرے گا۔ پہلے مرحلے میں سعودی عرب کو اس پروجیکٹ میں 10% شیئرز ملیں گے، جس کے لیے وہ پاکستان کو $330 ملین ادا کرے گا۔ دوسرے مرحلے میں 5% شیئر فروخت کیے جائیں گے، جس سے پاکستان کو $210 ملین ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے ساتھ لین دین کے لیے تمام ضروری رسمی کاروائیوں کو تیز کیا جائے گا اور $330 ملین کی پہلی قسط ابتدائی 10% شیئرز کی منتقلی کے بعد متوقع ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون کے ایک نئے دور کا عکاس ہے۔ ریکارڈک کان سے 15% شیئر خریدنے کے علاوہ سعودی فنڈز برائے ترقی نے بلوچستان میں معدنی وسائل کی ترقی کے لیے $150 ملین دینے کا وعدہ کیا ہے۔ مزید بران سعودی عرب نے چاغی میں معدنیات کی تلاش میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی ظاہر کیا ہے، جہاں ریکارڈک واقع ہے۔ ریکارڈک مائن بلوچستان کے ضلع چاغی میں ریکارڈک ٹاؤن کے قریب واقع ہے۔ ریکارڈک دنیا میں تانبے اور سونے کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک ہے، جہاں سونے اور تانبے کے 5.9 ارب ٹن ذخائر موجود ہیں۔ ہندوستان کے کسانوں کا اپنے مطالبات کو لے کر حکومت کے خلاف احتجاج جاری ہے، اور انہوں نے پنجاب کے بعد آج گریٹر نوئیڈا کے 0 پوائنٹ پر کسانوں کے مسائل سے متعلق مہاب پنچایت کا انعقاد کیا۔ ہندوستان سے موصولہ رپورٹ کے مطابق گریٹر نوئیڈا کے 0 پوائنٹ پر کسانوں کے مسائل پر منعقدہ مہاب پنچایت میں بھارتیہ کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت نے شرکت کی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ کسانوں کے مطالبات تسلیم کیے جانے تک احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ مہاب پنچایت کے دوران راکیش ٹکیت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہمیشہ پولیس فورس کا استعمال کرتی ہے، لیکن مسائل کا حل بات چیت سے ہوتا ہے۔ گفتگو شنید کے بعد فیصلہ ہوا کہ 7 جنوری کو ایک اہم میٹنگ ہوگی، جس میں کسانوں کے تمام مسائل پر تفصیل سے غور کیا جائے گا۔ راکیش ٹکیت نے کسانوں کو یقین دلایا کہ ان کے مطالبات کے لیے آخری سانس تک جد و جہد کرتے رہیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سابق عراقی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امریکی دباؤ پر اشد الشابی کو تحلیل کرنے کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سابق عراقی وزیراعظم نوری مالکی نے عراقی عوامی رضاکار فوس الحشد الشعبی کو ملک کا سرکاری ادارہ قرار دیا، جو ریاست کے سربراہ وزیراعظم کی براہ راست نگرانی میں کردار ادا کرتا ہے، لہذا اس ادارے پر انگلی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ شام میں جو کچھ ہوا ہے وہ اچانک نہیں تھا، اس کے پیچھے کئی عوامل موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ عراق نے کبھی بھی شام کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے۔ ادھر عراقی پارلیمنٹ میں الفتح الائنس کے رکن خالد السرائی نے کہا ہے کہ عراقی حکومت کی جانب سے امریکی سربراہی میں غیر ملکی اتحادی افواج کی ملک میں موجودگی میں توسیع کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض امریکی اور دیگر ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ عراقی حکومت چاہتی ہے کہ غیر ملکی اتحادی افواج بغداد میں اپنے قیام کو بڑھائیں، حالانکہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں۔ انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ بغداد غیر ملکی تادی افواج کے قیام کو بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ خالد سرائی نے مزید کہا کہ عراق بین الاقوامی اتحاد اور فورسز کی ملک میں موجودگی کے خاتمے کے ٹائم ٹیبل پر اصرار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عراقی فورسز تازہ ترین علاقائی صورتحال میں اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہیں، اس لحاظ سے عراق کو غیر ملکی فورسز کی کوئی ضرورت نہیں۔ واضح رہے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آ رہے ہیں جب عراقی وزیراعظم کے ترجمان باسم العوادی نے کہا ہے کہ عراق سے امریکی افواج کے انخلا کا پہلا مرحلہ 2025 میں مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں عراقی حکومت نے اعلی سطحی کمیٹیوں کے اجلاس میں ایک معاہدہ بھی ترتیب دیا ہے جس کا عنوان اتحادی افواج کی موجودگی کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حالات و سیاسی دباؤ سے قطع نظر یہ کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ فریقین اس سے مطمئن ہیں اور امریکہ نے بھی اس معاہدے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یاد رہے غیر ملکی افواج کے انخلا کا پہلا مرحلہ 25 ستمبر 2025 تک مکمل ہوگا جبکہ باقی ماندہ افواج 2026 میں مکمل طور پر عراق سے نکل جائیں گی۔ فلسطینی مہاجرین کے لیے امدادی سرگرمیاں انجام دینے والے اقوام متحدہ کے ادارے انروا کے کمشنر نے غزہ کی پٹی میں ہونے والے صہیونی حملوں کی رپورٹ جاری کی ہے۔ فلپ لازینی نے کہا ہے کہ غزہ پر مسلط شدہ جنگ کے بعد سے اب تک انروا کے 258 کارکن جاں بحق ہو چکے ہیں، 20 کے قریب کارکن اسرائیل کی حراست میں ہیں۔ انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ جنگ کے آغاز سے ہمارے ادارے کے زیر استعمال تقریباً 250 عمارتیں صہیونی حملوں کا شکار ہوئیں، 2/3 سے زیادہ وہ عمارتیں یا تو خراب ہو چکی ہیں یا نابود کے جنہیں ہم جنگ سے پہلے بچوں کے اسکولوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان عمارتوں میں پناہ لینے والے کم از کم 745 افراد اسرائیلی بمباری کا نوالہ بن گئے جبکہ 2200 فلسطینی زخمی ہوئے۔ فلپ لازینی نے کہا کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اور تمام قیدیوں کی رہائی کا وقت آ گیا ہے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 13,500 سے زیادہ صہیونی فوجی نفسیاتی امراض کے علاج کے مراکز سے رجوع کر چکے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق اسرائیل کے سرکاری ٹی وی نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر 2023 سے اب تک 13,500 سے زیادہ صہیونی فوجیوں نے جنگ سے متاثر ہونے کے باعث نفسیاتی بیماریوں کے مراکز سے رجوع کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی وزارت جنگ کے متعلقہ شعبے میں ہر ماہ تقریباً 1,000 نئے فوجیوں کے نام درج کیے جاتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ان میں سے 51% افراد کی عمر 30 سال سے کم ہوتی ہے اور ان میں سے 43% ذہنی صدمے سے دوچار ہوتے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے قابض اسرائیل کے مختلف علاقوں اور امریکی طیارہ بردار بحری جہاز پر حملے کی خبر دی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ اور غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں یمنی فوج کے میزائل حملوں کے بعد بن گورین ایئرپورٹ کی سرگرمیاں معطل ہوں گی اور غاصب صہیونی فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ یمنی ذرائع کے مطابق یمن پر امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں یمنی فوج نے صہیونی شہروں اور قصبوں پر جوابی میزائل حملہ کیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اسلامی جمہوریہ ایران، پاکستان اور ہندوستان سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں آج 2024 کا آخری سورج بہت سی کامیابیوں، ناکامیوں اور تبدیلیوں کو دامن میں سمیٹے غروب ہو گیا۔ سال 2024 کئی ایسے واقعات کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے جو آنے والے برسوں پر بھی اپنے دورس اثرات مرتب کریں گے۔ سال 2024 جنگ، امن، سیاست، سماج اور عالمی معیشت کے شعبوں میں کئی اہم واقعات اپنے ساتھ لے کر، اور غزہ، لبنان اور شام پر صہیونی جارحیت، غزہ کی تباہ کاریوں اور ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کی شہادت، وزیر خارجہ امیر حسین عبداللہیان اور ان کے دیگر ساتھیوں کی شہادت، حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کی شہادت، حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت، یحیی سنوار کی شہادت، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈروں کی شہادت اور غزہ، لبنان، شام اور یمن میں بڑے پیمانے پر استقامتی مجاہدین اور نہتے و مظلوم عوام کی شہادتوں، اور اسی طرح پارہ چنار کے 85 روز سے محاصرے اور پارہ چنار کے عوام کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں دیے جانے والے دھرنوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اس سال جہاں بہت کچھ اچھا ہوا، وہیں عروج و زوال کی بے شمار داستانیں بھی رقم ہوئیں جو آنے والے بہت سے دنوں، ہفتوں، مہینوں اور برسوں تک موضوع گفتگو بنی رہیں گی۔ اسی طرح 2024 کا سورج عالمی افق پر کئی قابل ذکر تبدیلیاں لا کر غروب ہو گیا۔ اسلامی جمہوری ایران میں رسم ہے کہ جب وہاں گردش لیل و نہار ایک سال کے اختتام کے بعد نئے سال کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہے تو سبھی ایک معنی دار اور مخصوص دعا پڑھتے ہیں. وہ دعا کچھ اس طرح ہے: اے دلوں اور نظروں کو منقلب کرنے والے، اے شب و روز کی تدبیر کرنے والے، اے حالات بشر اور برسوں کو تبدیل کرنے والے، ہمارے حال کو بہترین حال میں تبدیل فرما دے. سحر عالمی نیٹ ورک ریڈیو تہران نئے عیسوی سال 225 کی اپنے سامعین اور کرم فرماؤں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہے. اور سامعین، اب نشریات کے اختتام پر سماعت فرمائیے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں.
انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا کہ ہم غزہ پر صہیونی جارحیت اور فلسطینیوں کی صورتحال کے بارے میں آج کے پروگرام میں تفصیل سے بات چیت کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزہ پر صہیونی جارحیت کو شروع ہوئے 451 دن مکمل ہو گئے ہیں، اور ان 451 دن کے دوران 45,500 سے زائد فلسطینی غزہ میں شہید ہو چکے ہیں، 1,00,000 سے زیادہ زخمی ہیں، اور 11,000 سے زیادہ یا تو لاپتہ ہیں یا ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں جن کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس دوران غزہ کی صورتحال کیا ہے، وہاں کے فلسطینی کن مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، غزہ کا مستقبل کیا ہوگا، صہیونی جارحیت کون سے عوامل لیے ہوئے ہیں، اور صہیونی جارحیت کس طریقے سے روکی جا سکتی ہے، اس پوری صورتحال کا ہم آج کے پروگرام میں تفصیل سے جائزہ لیں گے. آج کے پروگرام میں جیسے کہ میں نے عرض کیا، ہمارا موضوع جو ہے وہ غزہ، فلسطین اور اس پر صہیونی جارحیت اور اس کے مختلف پہلو ہیں. اس حوالے سے بات چیت کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب غلام عباس حیدری کو، جو سینئر تزئین نگار ہیں. حیدری صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حیدری صاحب، 451 دن ہو گئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ 15 مہینے مکمل ہو گئے، 16 مہینہ شروع ہو گیا، غزہ پر صہیونی جارحیت بدستور جاری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ جارحیت جاری ہے بلکہ اس میں مزید اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اور جو گزشتہ دنوں جو بہت ہی تکلیف دہ خبریں سامنے آئیں، ان میں جو آخری ہسپتال تھا غزہ کا، کمال ادوان ہسپتال، اس کو بھی نظر آتش کر دیا، اس کے مختلف حصوں کو آگ لگا دی، اور وہ بھی اب اپنے مریضوں کو خدمات فراہم کرنے سے قاصر ہو گیا ہے. تو اس بربریت کو، 15 مہینے سے زیادہ کی بربریت کو کیسے دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسفر، جس طرح آپ نے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے سوال کیا
جی،
اور جو کمال ادوان ہسپتال ہے، تو پہلے میں نے کہا کہ اسی حوالے سے بات کروں اپنے سامعین کے ساتھ. جو ہے دیکھیں، یہ سب سے بڑا ہسپتال تھا علاقے کا
جی،
غزہ کے جو شمال میں واقع ہے، اور اس کے جو وہ ایم ایس تھے، میڈیکل سپرنٹ
جی،
وہ تھے ڈاکٹر حسام ابو صفیہ
جی.
تو جب صہیونیوں نے جارحیت کی اور ملبے کے اوپر جو ہے پھر ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی ہے کہ وہ جا رہے ہیں، اور سامنے اس کے جو ہے اسرائیل ٹینک ہے
جی،
اور وہ مسلح ہے اور نہتے، اور ڈاکٹر کی جو وہ شرٹ ہے، جو کوٹ ہے
جی،
وہ پہنے ہوئے سفید کلر میں، اور وہ جو ہے ملبوں کے اوپر جو ہے جو ملبے ہے اس کے اوپر سے وہ غاصب سے انہیں فوج کی جانب جو وہ بڑھ رہے ہیں. انہوں نے اپنے اس عمل سے دکھا دیا کہ اگر جو ہے آپ میں ہمت ہے، خدا پر توکل ہے، بھروسہ ہے، تو پھر جو ہے صہیونی ہتھیار، ٹینک وغیرہ آپ کے سامنے کوئی جو ہے وہ ہچ ہے، سب یہ سب کچھ
جی.
ہے. تو اس کے بعد انہیں نرسوں کو، ڈاکٹر کو اور طبی عملے کے افراد کو انہوں نے گرفتار کر لیا. جب انہوں نے اس ہسپتال پر چڑھائی کی، ملیامیٹ کر دیا، آگ لگا دی، اس میں جو لوگ جھلس گئے، جو زخمی ہوئے، جو شہید ہوئے
جی،
وہ اپنی طرف، اور جس بے دردی سے انہوں نے جو ہے طبی عملے کو حراست میں لیا، اور جس طریقے سے ڈاکٹر جو حسام ابو صفیہ ہے انہیں اپنے انہوں نے حراست میں لیا، اور جس بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے
جی.
اب آتے ہیں غزہ کی جانب. 451 دن آپ نے کہا ہو گئے ہیں
جی،
لیکن افسوس، صد افسوس اس بات پر ہے کہ جہاں پہ غاصب سے انہیں حکومت کی جارحیت، بمباری سے جتنے جو افراد اب تک شہید ہوئے ہیں 45,000 کے قریب، لیکن اس سے بھی انتہائی افسوسناک جو صورتحال ہے اس وقت، وہ غزہ کی پٹی میں وہاں پہ جو کیمپ ہے, جو خیمے ہیں
جی,
وہاں کی صورتحال ہے انتہائی ابتر. سخت سردی ہے, طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں اور طوفان سے جو ہے کئی خیمے اکھڑ گئے, خیموں کے اندر پانی آ گئے
جی.
اور آج کی بات ہے کہ آج جو ہے سخت سردی سے, ٹھٹرتی ہوئی سردی سے جو ہے 7 افراد اس میں جو ہے شہید ہوئے, جن میں جو ہے 6 نونہال بچے اس میں شامل ہیں
جی. فلسطینی ان کی مشکلات جو ہے اس کے جی. بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ قائم ہوا ہے تسلیم رحمانی صاحب سے جو ہندوستان کے معروف سیاسی رہنما ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
تسلیم رحمانی صاحب, جیسا کہ گفتگو سے آپ متوجہ ہوئے ہوں گے کہ 451 دن ہو چکے غزہ پر جارحیت جاری ہے اور نہایت مظلوم فلسطینی انتہائی قسم پرسی کی حالت میں وہاں پر اس وقت زندگی گزار رہے ہیں. گھر ان کے تباہ ہو چکے, ان کے تمام بنیادی انفراسٹرکچر تباہ ہو چکے, حتیٰ کہ ہسپتالوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. تو یہ سے ہونی جارحیت جو 451 دن سے جاری ہے, عالمی ادارے صرف زبانی جمع خرچ کے علاوہ کوئی عملی اقدام نہیں کر رہے اس جارحیت کو روکنے کے لیے. تو جب 45,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے, 1,00,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے, 10,000 سے زیادہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں, اور فلسطینی کتنی قربانیاں دیں گے کہ یہ عالمی اداروں کا ضمیر بیدار ہو جائے؟
دیکھیے, اتنے جو آپ نے سٹیٹسٹکس دیے ہیں اور تقریباً یہ 1.25 سال گزر چکا ہے, تو میں تو اب اس وقت مہلوکین اور شہدا کی تعداد اور زخمیوں کی تعداد اور ان سب کی تعداد بھی مجھے اس کو گنتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے. جہاں تک یہ عالمی اداروں کا تعلق ہے, عالمی اداروں نے پچھلے 75 سال سے فلسطین کے بارے میں صرف قراردادیں پاس کی ہیں. 100 سے زائد قراردادیں عالمی اداروں نے پاس کی ہیں, یونائٹڈ نیشنز نے, سیکیورٹی کاؤنسل نے بھی, جنرل اسمبلی نے بھی, اور دوسرے جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں سب لوگوں نے. وہاں اپنے سینٹرز بھی بنائے ہیں, کیمپس بھی قائم کیے ہیں, ہاسپٹلس بھی بنائے ہیں, ریفیوجی سینٹرز بھی بنائے ہیں, سب بنائے ہیں. لیکن پچھلے 75 سال میں ساری دنیا مل کے اسرائیل کو اس کے غاصبانہ اور دہشت گردانہ حرکتوں سے روکنے میں کوئی عملی اقدام نہیں کر سکی
جی.
آپ دیکھیے, ساری دنیا میں جہاں بھی یوروپ, یونائٹڈ اسٹیٹس, یو کے یا نیٹو, ان ممالک کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ فوری طور پر اکنامک سینکشنز لگانے کا ایک بڑا ہتھیار ہے. یو این لگائے نہ لگائے, جیسے امریکہ اپنے سینکشنز لگا دیتے ہیں, جیسے ایران پہ لگا رکھے ہیں پچھلے زائد 40 سال سے, تو اس سینکشنز کے ساری دنیا حصے دار بھی بن جاتی ہے. یہ سوال بار بار کیا گیا ہے کہ آخر یونائٹڈ نیشنز کی کیا مجبوری ہے کہ وہ اسرائیل پر یہ سینکشنز نہیں لگاتی ہے
جی.
اور اگر یونائٹڈ نیشنز کی ایک منٹ کے لیے بات ہم بات میں کریں, پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں, جو ہمارے ممالک ہیں, او آئی سی ہے یا اس طریقے کے عالمی اسلامی ادارے ہیں, کیا ان اداروں نے متوقع طور پر کبھی یہ طے کیا کہ کم از کم وہی کوئی اکنامک سینکشنز بنا دیں؟ میں پچھلے 1 سال سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ حتمی اور آخری صورتحال ہے جہاں پر کم سے کم مسلم ممالک کو ایک مشترکہ فوج تیار کرنی چاہیے جو اہل غزہ کے خاطر لڑیں, اور اس کے لیے اب جواز موجود ہے ساری دنیا کے سامنے, اس کے لیجیٹیمیٹ ڈپلومیٹک جواز موجود ہیں. جس طریقے سے پیس کیپنگ مشنز یونائٹڈ نیشنز بناتا رہا ہے اور مختلف جگہوں پر اس کو وہ ڈپلوائے کرتا رہا ہے اور وہاں امن قائم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے, مانیٹرنگ فورسز بنا کے, وہ آج انڈیا اور پاکستان کی سرحد پر بھی مانیٹرنگ فورسز کھڑی ہوئی ہیں. اس طرح اگر یونائٹڈ نیشنز نہیں بنا رہا تو کم از کم او آئی سی کو بنانی چاہیے تھی کہ وہ ایک فوج بنائے جو ایک ڈیٹرنٹ کا وہاں کام کرے اور غزہ کے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے کا انتظام وہ کر سکے, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. تو عالمی ادارے ہوں یا اسلامی ادارے ہوں, اہل غزہ کو سب نے بھیڑیوں کی زد میں ڈال کے چھوڑ رکھا ہے. ابھی میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں, میں بھی کیا کر پا رہا ہوں, ہم لوگ بھی صرف مذمت کر پا رہے ہیں, اور ان کے جو مورل ڈاؤن کرنے کے لیے جو گفتگو ہو سکتی ہے, چاہے آپ کے ساتھ کرنا ہو یا اور دوسرے اداروں میں, نیشنل انٹرنیشنل کانفرنسز میں ہو, اس مورل کو اپ کرنے کے لیے, سولیڈیریٹی کا اظہار کرنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن جو فرض کفایہ عالم اسلام کی بنیاد پر اہل غزہ ادا کر رہے ہیں, جو قربانیوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد سے لے کے اب تک کے اتنی لمبی تاریخ میں اتنی بڑی قربانیاں اہل فلسطین یا اہل غزہ کو کبھی نہیں دینی پڑی جتنی اب دینی پڑ رہی ہیں. تو یہ ایک قسم پرسی کا عالم ہے. ہم اس میں عالمی اداروں اور مسلم عالمی اداروں کی مذمت ہی ہم لوگ کر سکتے ہیں ایز اے سول سوسائٹی, ایز اے کومنٹریٹر یا ایز این انڈیویجول.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رہیے گا تسلیم رحمانی صاحب. حیدری صاحب, انہوں نے کہا بہرحال ہمارا جہاں تک فریض ہے وہ تو ہم ادا کر رہے ہیں, آواز بلند کر رہے ہیں, تو جن کی جو ذمہ داری بنتی ہے, جو عملی اقدامات کی ذمہ داری ہے, جیسے عالمی دار ہیں, او آئی سی ہے, کیوں وہ ایسا اقدام نہیں کر رہے کہ صہیونی جارحیت کو روکا جا سکے؟
دیکھیں, اس پر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ عرب لیگ اور او آئی سی پر عائد ہوتی ہے
جی.
اس لیے کہ وہ عرب اور اسلامی جو تنظیمیں ہیں علاقائی, اور یہ جو ہے قضیہ وہ بھی عرب اسرائیل قضیہ ہے, اور اس میں جو ہے عرب لیگ اور او آئی سی کو بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد جو ہے اقوام متحدہ کی باری تھی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ او آئی سی اور عرب لیگ اور اس طرح جو ہے اقوام متحدہ, سلامتی کونسل, جنرل اسمبلی اور تمام عالمی ادارے, حتیٰ کہ عالمی رہنما جو ہے, ان سب نے جو ہے غزہ کے حوالے سے جو ہے وہ جو ہے اپنا نہ فقط کردار ادا نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو ہے بے حسی کا مظاہرہ کیا جو کہ افسوسناک امر ہے. دیکھیں, تقریباً 15 مہینے جو ہے وہ ہو چکے ہیں, 15 مہینے سے غزہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. اس وقت غزہ جو ہے مٹی کا ڈھیر, یعنی اس وقت غزہ مٹی کا ڈھیر ہے, یعنی مٹی کے ڈھیر,
ملبے کا ڈھیر ہے,
ملبے کا ڈھیر ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہاں پہ غاصب اسرائیل کی جو ہے جارحیت جاری ہے اور حملے ہو رہے ہیں. اس لیے کہ غاصب اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اب بھی جو ہے یہاں پہ حماس یا استقامتی محاذ کے افراد موجود ہو سکتے ہیں
جی.
ملبوم پر بھی جو ہے وہ بمبارمنٹ کر رہے ہیں. آپ اس اندازہ لگا لیں کہ ان کی جو ہے کتنی وہ وحشیگری ہے, جارحیت ہے, اور یہاں پہ جو ہے کس حد تک جو ہے لوگ وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں, آخر کب تک. اب انہوں نے ایک اچھی بات کہی ہے
جی.
لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے, دیکھیں عوام کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. عوام صرف اور صرف اعتراض کر سکتے ہیں, احتجاج کر سکتے ہیں
جی.
اور انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا, اور فلسطین کا مسئلہ جو سرخانے میں چلا گیا تھا ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے اسی عوامی احتجاج کی وجہ سے
جی.
وگرنہ عالمی جو حکمران ہے اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو فلسطین کا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا, لیکن یہ عوام ہے جنہوں نے اس مسئلے کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ زندہ کیا. اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ تحریکوں کے لیے خون چاہیے, اور فلسطینی عوام جو 1948 سے جو ہے غاصب صہیونی جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور خون بہا رہے ہیں
جی.
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ استقامت اور پائیداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور اسی کا ثمرہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے اسرائیل جو ہے وہ کلنک کا ٹیکا بن چکا ہے, ایک گالی بن چکی ہے اسرائیل جو ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کی جہاں پہ بات ہو وہاں پہ جو ہے مظلوم کا لفظ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت یورپی ممالک میں جو غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم ہیں نیتنیاہو, اس کے پوسٹر وانٹیڈ کے طور پر جو ہے وہ
جی.
لگائے جا رہے ہیں. یعنی یورپی ممالک میں اس حد تک جو ہے پیش رفت ہوئی ہے کہ یورپی ممالک کے عوام جو ہے وہ جا کر راتوں کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وانٹیڈ کے نام سے جو ہے وہ تصویر کے ساتھ جو ہے اس کے پوسٹر چسپا کرتے ہیں, اور تاکہ لوگوں میں آگاہی پیدا ہو اور عالمی ادارے, عالمی حکمران جو ہے وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں کہ اسے تو عدالت نے جو ہے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. آخر عالمی ادارے اور وہ ممالک جو انسانی حقوق کا دھم بھرتے تھے, نعرے لگاتے تھے, آخر یہاں پہ آ کر وہ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جو صہیونی لابی ہے, یہودی لابی ہے اور امریکہ ہے, ان کا جو ہے عالمی اداروں پر ہولڈ ہے, اور ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ غاصب اور غاصب صہیونی حکومت کو جو ہے آگے لائیں اور جو مظلوم ہیں انہیں دبایا جائے, تاکہ جو ہے گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے وہ جو ہے روئے زمین پر عملی طور پر اسے جو ہے وہ لے کر آئیں. اس کے لیے جو ہے وہ آگے جانے تک تیار ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ممالک کے حکمران, خاص طور سے عرب ممالک جو ہے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو کچھ جو ہے امریکہ, اسرائیل اور غاصب صہیونی حکومت اور ان کے اہلکار کر رہے ہیں, غاصب صہیونیوں کے ساتھ جو ہے جس طریقے سے وہ حمایت کر رہے ہیں, شریک ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں, اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سب خاموش ہیں اور صرف زبانی جمع خرچ یعنی بیانات کی حد تک جو ہے وہ آ کر یا فوٹو سیشن کی حد تک جو ہے وہ عملی اقدام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا.
جی تسلیم رحمانی صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 451 دن سے صہیونی جارحیت جاری ہے اور صہیونی حکومت کا یہ کہنا تھا کہ چند ہفتوں کے دوران وہ غزہ کے اندر جو اپنے اہداف ہیں ان کو حاصل کر لیں گے. ایک تو یہ ہے کہ غزہ پر مکمل قبضہ کر لیں گے, غزہ کو فلسطینیوں سے پاک کر دیں گے, اس کے علاوہ قیدیوں کو چھڑا لیں گے اور جو اس کے مقاصد تھے انہوں نے بتائے. کیا 451 دن کی جارحیت میں اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا؟
نہیں, بالکل بھی نہیں, ہرگز نہیں ہوا, اور یہ ساری دنیا جان رہی ہے, سمجھ رہی ہے اور اعتراف کر رہی ہے. یہ مانا جاتا تھا کہ غزہ ایک بہت چھوٹی سی, ایک بہت یہ غیر مستحکم اور ناپائیدار اور معاشی طور پر پسماندہ اور 2007 سے لے کے اب تک محصور ایک ریاست جو اسرائیلی قبضے, اسرائیلی حصار میں بند تھی, جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا, نہ سمندر کی جانب سے نہ زمین کی جانب سے. 2007 سے اب تک اس کو جتنا برباد کرنے کی کوشش معاشی طور پر کی گئی تھی, اقتصادی طور پر بھوکے مارنے پر مجبور کیا تھا, تو اب یہ فوری طور پر اتنا کمزور, نڈھال اور مجبور ایک ریاست ہے کہ وہ چند دن میں گویا اس کا سقوط ہو جائے گا, یہ سب سمجھا جا رہا تھا اور ساری دنیا نے ابتدا 7 اکتوبر کے بعد ایسے ہی محسوس کیا. لیکن یہ سلام ہے ان جذبات کو اور احساسات کو اور قربانیوں کو کہ آج برف پڑ رہی ہے وہاں پر, اس وقت میں شدید سردی کا عالم ہے, 30 لاکھ کی آبادی میں سے تقریباً 2.5-3 لاکھ لوگ یا تو شہید ہو گئے ہیں یا زخمی ہیں, اور آخری اسپتال بھی کل شمالی غزہ میں نیست و نابود کر دیا ان ظالموں نے, بچے ٹھنڈ سے ٹھٹر کے مرے جا رہے ہیں یہ خبریں آ رہی ہیں, کھانے کو لوگ گھاس کھا رہے ہیں, مجبور ہیں گھاس کھانے پہ, پینے کا پانی اویلیبل نہیں ہے. اس کے باوجود جو 20-21 لاکھ لوگ وہاں اس 26 کلومیٹر کی پٹی میں موجود ہیں, ان کے پائے استقامت میں کوئی تزلزل ابھی تک الحمدللہ پیدا نہیں ہوا. اس سے بڑی قربانی شاید دنیا نے معلوم تاریخ میں یا حالیہ 100-200 سال کی تاریخ میں شاید کوئی بھی دوسری اتنی بڑی مثال قربانیوں کی نہیں ہوگی کہ اتنے شدید ترین غیر انسانی بلکہ غیر حیوانی حالات کے باوجود اہل غزہ نے کہا ہے کہ ہم غزہ کی 1 انچ زمین بھی خالی نہیں کریں گے. یہ بہت بڑی عظمت کا ایک معاملہ ہے جسے میرا خیال ہے کہ تاریخ ہمیشہ اسے سنہری لفظوں میں لکھے گی. فلسطین تو کبھی نہ کبھی قائم یقینی طور پر ہو ہی جائے گا, اس میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ فلسطین تھا, ہے اور رہے گا, لیکن قیمت بہت زیادہ مہنگی ہے, بہت بڑی قیمت ہے. لیکن ایمان کا جو تقاضا ہے وہ اس صدی میں, 21ویں صدی کے اس پراشوب زمانے میں ایمان کیا ہوتا ہے, جرت کیا ہوتی ہے, اور حریت کی جو اندر سے خواہش ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو آج مٹھی بھر غزہ کے عوام کو دیکھ کے دنیا کو اسے سیکھنا چاہیے. میں ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں, میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, یعنی میں عالم شعور میں جب سے آیا ہوں اور فلسطین کو لکھنا پڑھنا اور دیکھنا سمجھنا شروع کیا ہے, میں تب سے آج تک اس بات پر قائم ہوں کہ فلسطین کی جنگ دراصل اسلام اور غیر اسلام کی جنگ ہے, اور اس میں تمام وہ فورسز جو اسلام کے خلاف ہیں وہ انہوں نے اپنے ہاتھ باندھے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ وہ اکٹھی ہوئی ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ تمام ریزولوشنز کے باوجود جو غیر اسلام ہے وہ تو اس جانب, اس نے صرف ریزولوشن پاس کر کے اپنے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہونے کا یا اپنے مہذب ہونے کا, اپنے جمہوری ہونے کا, اپنے ماڈرن ہونے کا اظہار ان ریزولوشنز کے ذریعے سب لوگ کرتے رہتے ہیں, تو وہ تو غیر اسلام ہے اور وہ اسلام کے خلاف ہے ہی, اس کے علاوہ یہ کوئی دوسری جنگ ہے ہی نہیں. مسئلہ اسلام والے لوگوں کا ہے, اسلام والے لوگوں نے اپنے آپ کو ملت اور قوم میں تقسیم کر لیا ہے, تو جو نظریہ ملت ہے کہ پوری کے پورا عالم اسلام ایک ملت ہے, اس نظریے کو قوم کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے. تو اب کہیں عرب قومیت ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ملکوں کی جو ہماری جو اقتصادی حالت ہے, ہماری جو عسکری حالت ہے, ہماری جو سوسائٹی ہے, ہماری جو باؤنڈریز ہیں, ہماری سرحدیں ہیں, ہم ان کو محفوظ رکھیں فلسطین کا کچھ بھی ہو. تو فلسطین کے لیے جو حمیت ہونی چاہیے. بیت المقدس کے لیے اسلام کے نام پر جس حمیت کی ضرورت ہے اور جو دیرینہ رہی ہے اسلام اہل اسلام کے پاس, وہ ان مسلم ممالک سے ایک طرف وہ ختم ہوئی اور دوسری جانب غیر اسلام نے مکمل طور پر ہاتھ ملائے ہیں. اور غیر اسلام یہ محسوس کرتا ہے کہ جب تک فلسطین پر اس کا مکمل کنٹرول نہیں ہو جاتا, وہ اسلام کو اس صفحہ ہستی سے مٹانے کا جو دیرینہ خواب 1400 سال سے چلا آ رہا ہے, ہم اس کی تکمیل نہیں کر سکتے. تو اس بنیاد پر یہ جنگ جاری ہے, اور اس کے خطوط پہلے بھی لوگ ہمیں ڈینائی کرتے تھے, ہمارا انکار کرتے تھے کہ اب غلط کہہ رہے ہیں, وہ ایک نیشنل, وہ بھی فلسطین کی جنگ ہے, ارض فلسطین کے لوگ ہیں, کمیونسٹ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ سب کہا جاتا رہا ہے. آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں, لیکن آج اس ایک سال کے بعد 7 اکتوبر کے بعد وہ صورتحال مزید واضح ہونی شروع ہوئی ہے کہ یہ جنگ دراصل ایک بہت بڑی مذہبی جنگ ہے, اور جو اگر واضح نہیں ہے تو اگلے چند تھوڑے عرصے میں یہ اور واضح ہو جائے گا کہ اسلام اور غیر اسلام کے مابین ایک جنگ ہے. اور مسلم ممالک جو آج تک اس کا انکار کرتے ہیں, جب تک وہ اس کا اس حیثیت سے انکار کرتے رہیں گے, وہ فلسطین اور اہل فلسطین اور غزہ کے لیے دشمن اول بن کر ہی جئیں گے. جب تک وہ یہ نہیں مانیں گے کہ اسلام اور غیر اسلام کی جنگ ہے, تب تک ہم فلسطین کے لیے عملی اقدامات کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو عوامی احتجاج ہیں جتنے بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوئے ہیں, ان عوامی احتجاجات سے جو ایک رائے عامہ قائم ہوئی ہے, یقیناً وہ ورلڈ پالیٹکس کے سینٹرل اسٹیج پہ فلسطین کو دوبارہ سے واپس لے آئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن عوام کا بھی ایک کام اور باقی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ غاصب حکومتیں جو مسلم ممالک میں قائم ہیں, اگر یہ فلسطین کی حمایت کے لیے عملی اقدام نہیں کرتی تو وہاں کے عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ان حکومتوں کو تبدیل کر کے فلسطین کی حمایتی حکومتیں وہاں انسٹال کریں. کم از کم یہ کرنا اب بہت ضروری محسوس ہو گیا ہے.
جی بہت شکریہ تسلیم صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. انداز جہاں آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں غلام عباس حیدری صاحب. حیدری صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو نقصان ہوا ہے فلسطینیوں کا غزہ کے اندر ان 451 دنوں میں, جانی نقصان اپنی طرف, مالی نقصان اپنی طرف, پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اسرائیل کا غاصب صہیونی حکومت کا اس درمیان کچھ نقصان ہوا ہے, استقامتی تنظیموں نے خاص طور پر حماس نے اس کو نقصان پہنچایا ہے, یا وہ بڑے آرام سے اس جنگ میں بیٹھا ہوا ہے؟
نہیں, دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ 1948 میں جب سے جو ہے غاصب صہیونی حکومت کا غیر قانونی قیام عمل میں آیا, تو اس کے بعد سے لے کر اب تک, یعنی اب تک سے مراد یعنی 7 اکتوبر کے بعد, یعنی ان 15 مہینوں میں 600,000 صہیونی جو ہے وہ جو ہے اسرائیل سے یعنی مقبوضہ علاقوں سے فرار کر گئے. آپ دیکھیں کہ بھئی وہ جو ہے یہاں سے نکل گئے اپنی ڈگریوں کے ساتھ, مال و اموال کے ساتھ, اور حتیٰ جو ہے بہت سے جو ہے اتنی اس پہ خوف آ رہی تھی کہ وہ سب کچھ گھر بار چھوڑ کر چلے گئے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے یہاں پہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کو دنیا میں ایک ایسی جگہ شفٹ کر رہے ہیں جہاں پہ امن ہے, جو کہ جنت ہے, جو کہ بہترین علاقہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطین جو ہے واقعی جو ہے بہترین علاقہ جو ہے, زیتون سے مالا مال یہ وہ, لیکن اب جو ہے ہمارے لیے یہ جنت جو ہے جہنم میں بدل چکا ہے.
صحیح.
یہ یہاں سے چلے گئے, اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تقریباً جو ہے جو دیکھیں اسرائیل میں سینسرشپ عائد ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. میڈیا پہ جو خبریں وہاں آتی ہے وہ سینسر ہو کر آتی ہیں, اور وہ بھی جو ہے کافی دیر کے بعد جو ہے وہ لوگ سوچ بچار کرنے کے بعد جو ہے پھر خبر ریلیز کرتے ہیں.
اعداد و شمار بھی اس میں کر کے پیش,
ظاہر ہے اعداد و شمار بھی کم کر کے پیش کرتے ہیں, لیکن وہ جو رپورٹیں جو آئی ہیں وہاں وہیں سے, اسی اعداد و شمار کے مطابق جو ہے تقریباً جو ہے وہ 1,200 سے زائد جو ہے وہ اسرائیلی فوجی اور صہیونی اس میں ہلاک ہو چکے ہیں, 5,000 سے زائد اس میں زخمی ہے, جن میں سے جو ہے 360 کی جو ہے حالت وہ نازک بتائی جاتی ہے, اور جو قیدی اس وقت حماس یا استقامتی محاذ کے بعد کے پاس ہے وہ اس سے ہٹ کر ہیں, اور جو مالی طور پر جو ہے اب تک جو ہے وہ اسرائیل کو جو ہے وہ نقصان ہوا ہے وہ جو ہے تقریباً جو ہے $1,000,000,000,000 ہے, $1,000,000,000,000 میں جو ہے اب تک اس کو جو ہے نقصان ہوا ہے. سیاحت کو آپ چھوڑ دیں, جو انفراسٹرکچر کو جو وہاں پہ نقصان ہوا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہاں پہ کاروائیاں کی ہیں تو اسے مد نظر رکھتے ہوئے اور جس طریقے سے وہاں پہ جو ہے اس وقت خوف و ہراس طاری ہے, آپ دیکھیں ایک میزائل جو ہے تل ابیب پہ یا کسی بھی مقبوضہ علاقے پر گرتا ہے تو سب جو ہے بنکروں کی جانب بھاگ جاتے ہیں, گھر بار چھوڑ کر اپنے دفتروں سے وہ کر کے, اور حتی اس سے بھی بڑھ کر غاصب صہیونی حکومت کی کابینہ وزیر اعظم سمیت جو ہے جتنے بھی ان کے اجلاس ہو رہے ہیں وہ بنکروں میں ہو رہے ہیں. یعنی اس حد تک وہاں پہ جو ہے خوف طاری ہے ان پر جو ہے, اور یہ سب کچھ جو ہے اسی 7 اکتوبر کے بعد ہوا ہے. اس سے پہلے وہ سرعام پھرتے تھے, اپنے اجلاس منعقد کرتے تھے اور بلند و بانگ دعوے کرتے تھے, لیکن ہم نے دیکھا کہ 7 اکتوبر کے بعد جو ہے جو ایئرپورٹ تھے وہاں پہ جو اس حد تک جو ہے رش لگا ہوا تھا سیونیوں کا سب جانے کے لیے, یعنی مقبوضہ علاقوں میں آنے کی تعداد بالکل صفر تھی اور جانے والوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی, اور لوگ بھاگ رہے تھے, باقاعدہ بھاگ رہے تھے. تو یہ صورتحال جو اس وقت وہاں پہ بنی ہے اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جو ہے وزیر اعظم کے خلاف جو ہے ہر ہفتے وہاں پہ مظاہرے ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے 10,000 شرکت کرتے ہیں مظاہروں میں, اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ بھائی ہمیں جنگ نہیں امن چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے جو قیدی بنائے گئے ہیں, آپ نے تو ایک ہفتے کی بات کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ میں 6 دن کے اندر اسے رہا کراؤں گا, اب 15 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے لیکن اب بھی جو ہے ان کی سرنوشت کے بارے میں کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے, حتیٰ کہ جو موساد ہے, جو امریکی CIA ہے, اور جو اس کے علاوہ جو ہے جتنی بھی جو ہے وہ یورپی ممالک کی جو انٹیلیجنس تنظیمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں علیحدہ ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے ابھی تک وہ اپنے جو قیدیوں کو چھڑوانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں.
قیدی تو خود ان کی بمباری میں مرے ہیں,
مرے ہیں
جی,
ان کی لاشیں نہیں ملی ہیں
جی.
تو اس کے بعد جو ہے یہ سمجھ گئے, لیکن دیکھیں غزہ چھوٹا علاقہ ہے, بالکل چھوٹا ہے
جی,
اور حماس ایک چھوٹا گروپ ہے
جی.
15 مہینے سے آپ حماس کو فتح کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں
جی,
پھر آپ جو ہے آ رہے ہیں بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم گریٹر جو ہے وہ مشرق وسطی کی بات کر رہے ہیں, گریٹر اسرائیل کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہاں تک پھیلانا چاہتے ہیں اپنی جو ہے وہ سرزمین کو. تو یہ دعوے جو ہے اب دیکھیں یہ دور جو ہے دعووں کا نہیں ہے جی, عملی اقدامات کا دور ہے, اور اگر آپ عمل سے کوئی کام کریں گے تب بھی آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا. یہ دعوے جو صہیونی حکومت اس سے پہلے کرتی تھی اب ان دعووں میں جو ہے کوئی جان نہیں رہی ہے, لوگ سمجھ گئے کہ صہیونی حکومت کی حقیقت کیا ہے.
تسلیم رحمانی صاحب, جناب بات کی جاتی ہے گریٹر اسرائیل کی اور غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اب اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل منصوبے پر عمل درآمد کر رہی ہے, اور شام کے اندر جو حالات ہوئے ہیں وہ بھی اس کے منصوبے کا ایک حصہ ہے. تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس گریٹر اسرائیل میں جو عرب ممالک بھی آتے ہیں وہ شتر ملک کی طرح ریت میں سر دیے ہوئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ محفوظ ہیں, وہ صہیونی جارحیت کا نشانہ نہیں بنیں گے. تو کیا ان کی خاموشی سے ان کی جان چھوٹ جائے گی, یا ان کو غاصب صہیونی حکومت کو فلسطین کے اندر ہی روکنا ہوگا اور اس کو وہاں سے نکالنا ہوگا؟
یقینی طور پر دیکھیے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تو بہت پرانا ہے, اور میں جو بار بار کہتا ہوں کہ اسلام اور غیر اسلام کی جنگ ہے
جی,
وہ گریٹر اسرائیل کا یہی منصوبہ ہے. گریٹر اسرائیل کی حدیں کہاں تک ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ یہاں تل ابیب سے اٹھ کے اور مدینہ کی باؤنڈریز تک خود جانا چاہتے ہیں, انہیں خیبر واپس چاہیے, اور جی خیبر ایک تاریخ ہے کہ جتنا بڑا یہودیوں کا وہ اسٹرانگ ہولڈ تھا جسے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فتح کیا, وہ اس کی جو ان کی تکلیف ہے وہ آج تک نہیں گئی. بنو قریظہ کو مدینہ سے نکلنا پڑا تھا, اس لیے کہ مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست مدینہ میں قائم ہوئی, اس کے بعد بنو قریظہ کو وہاں سے نکلنا پڑا. اس کی کوفت یہودیوں کے دلوں میں آج تک موجود ہے, اور اس کے لیے انہوں نے ساری پلاننگ کی کہ پہلے ہم ایک جگہ آ کے اکٹھے ہوں فلسطین میں, کے لیے مینڈیٹ لیا بیلفور ڈکلیریشن کے ذریعے, اور اب وہ وہاں جائیں گے, مدینہ جائیں گے. یہ ان کا پلان ہے, یہ ان کا منصوبہ ہے, یہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے, دجال ان کا مذہبی عقیدہ ہے, اور اس کی آمد کی تیاری وہ وہاں پر اعلانیہ کر رہے ہیں. تو وہ کھلے عام ایک مذہبی جنگ لڑ رہے ہیں, تو جس دن بھی وہ مدینہ جانا چاہیں گے تو کہاں سے ہو کے گزریں گے؟ ظاہر ہے کہ ان کو شام سے بھی گزرنا ہے, ان کو عراق سے بھی گزرنا ہے, ان کو کویت سے بھی گزرنا ہے, ان کو اس کے بعد سعودی عرب میں ان کو داخل ہونا ہے, حجاز پہنچنا ہے, تو کوئی محفوظ نہیں ہے. جو لوگ بھی یہ محسوس اگر کوئی انکار ہی کر دے اور آنکھیں بند کر لے, نہیں گریٹر اسرائیل کا کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے, خود اسرائیل بھی درمیان کے ایک عرصے میں کہہ رہے تھے کہ نہیں گریٹر اسرائیل ہمارا منصوبہ نہیں ہے, لیکن اب تو کہہ رہے ہیں دوبارہ.
بہت بہت شکریہ تسلیم رحمانی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, پروگرام میں تشریف لائے, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آخر میں ایک ڈیڑھ منٹ کا وقت ہمارے پاس بچا ہے حیدری صاحب, اتنے ظلم کیے, اتنی بربریت کی, جارحیت کی, کس کو؟ استقامتی محاذ کو ختم کرنے کے لیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی خبریں آئی ہیں کہ پھر حماس نے غزہ کے اندر سے راکٹ فائر کیے ہیں, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یمن بھی جو ہے وہ اپنے محاذ پر ڈٹا ہوا ہے, تو استقامت محاذ کی اس طاقت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آخر میں ایک منٹ کا.
دیکھیں اسفر, آج جو ہے سرائے القدس,
جی,
شہید عمر قاسم بریگیڈ اور اس طرح شہید ابو علی مصطفیٰ بریگیڈ, انہوں نے تین بریگیڈوں نے جو ہے مختلف کاروائیاں کی ہیں. ایک نے جو ہے وہ صہیونی حکومت کے جو فوجی ہیں ان کے مرکز پر حملہ کیا ہے, دوسرے نے جو ہے وہ اجتماع پر حملہ کیا ہے, اور تیسرے نے جو ہے ڈرون کو جو ہے باقاعدہ اتار لیا ہے ان کے جو ہے, یعنی یہ کاروائیاں راکٹ حملے بھی انہوں نے کیے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف اور صرف حماس نہیں ہے بلکہ دن بدن جو ہے استقامتی محاذ کے جو مجاہدین ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں تو اب یہ کہوں گا کہ بالکل وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں صہیونی حکام, کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ بھائی غزہ کو جو ہے جنگ اب ختم ہو گئی ہے, اب جو ہے مزاحمت کہیں سے بھی نہیں ہوگی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن جو ہے مختلف گوشہ و کنار سے جو ہے غاصبوں پر حملے ہو رہے ہیں. یمن کی جو بات ہے وہ چھوڑ دیں آپ, جس طریقے سے یمن نے ان کو جو نچایا ہوا ہے وہ چھوڑ دیں, خود غزہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ غزہ سے جو ہے اس وقت بھی جو ہے وہ استقامتی محاذ کے مجاہدین جو ہے تابڑتوڑ حملے کر رہے ہیں, اور صہیونی حکام کو انہوں نے جو ہے مشکلات سے دوچار کر دیا ہے. اور ان کی جو یہ بات ہے, ان کی یہ سوچ تھی کہ ہم جو ہے شاید ایک ہفتے, ایک مہینے, دو مہینے, ایک سال کے اندر جو ہے استقامتی محاذ کو ختم کر لیں گے, یہ ان کی بھول تھی. دیکھیں وہ جنگ جو فلسطینیوں نے غاصب صہیونی حکومت کے خلاف پتھروں سے اور گلیلوں سے شروع کی تھی, اب راکٹ اور میزائل تک جو ہے وہ ان کی جو ہے جنگ پہنچ چکی ہے.
بہت شکریہ آپ کا غلام عباس حیدری صاحب, پروگرام کے آخر تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا. استقامتی محاذ اپنی جگہ پر موجود ہے, اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ استقامتی محاذ جو ہے افراد کے جانے سے کمزور نہیں ہوا بلکہ نئے خون کے آنے سے مزید مضبوط ہوا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.